أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے بزرگوں اور دوستو، گزشتہ سبقوں میں اس آیت کی ابتدائی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے. گزشتہ سبق کی یاد دہانی کے طور پر، خلاصے کے طور پر، مختصر انداز میں کہ اس آیت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عظیم آیت فرمایا ہے. آیت الکرسی کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ پورے قرآن پاک میں عظیم آیت یہ ان اللہ یأمر بالعدل ہے، جس کے اندر اللہ تعالی نے لوگوں کو برائی سے بچایا اور اچھائی کی ترغیب کا حکم ارشاد فرمایا ہے. ایسے ہی اور بھی بہت سارے بزرگوں کے واقعات کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی عظمت اور اس کے مرتبے کو ذکر کیا گیا تھا. صحابہ کرام میں بعض صحابہ تو اسی آیت کی وجہ سے ایمان قبول کیے، بعض صحابہ دیکھا دیکھی دوستوں کے کہنے کی وجہ سے ایمان لا لیے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان پختہ نہیں تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ان کے دل میں ایمان پختہ ہو گیا تھا. اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں تین کام کرنے کا حکم فرمائے ہیں اور تین باتوں سے بچایا ہے. پہلی بات عدل کی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل. تین جو کام کرنے ہیں اس میں سے پہلا کام ہے عدل کرنا. پھر عدل کی بھی تقسیم، عدل کی قسمیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی تھی. ایک عدل ہے عدل بینہ و بین اللہ، آدمی اور اللہ کے درمیان میں عدل. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تعطل اور شرک کے درمیان توحید عدل ہے، جبر اور قدر کے درمیان کسب عدل ہے، بیجا دلیری اور بزدلی کے درمیان شجاعت عدل ہے، بخل اور اسراف کے درمیان میں سخاوت عدل ہے. اس طرح کی باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سبقوں میں پیش کر دی گئی تھیں. عدل کا دوسرا مرتبہ عدل بینہ و بین النفس ہے. عدل اپنے اوپر آدمی بیجا بوجھ نہیں ڈال سکتا. آدمی اپنے اوپر ایسا کوئی کام اختیار نہیں کر سکتا، کوئی شخص، کوئی آدمی ایسا کام اختیار نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس آدمی کی جسم کو یا اس کی روح کو تکلیف اٹھانا پڑے. دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ میں منع فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بہت ہیں، بہت سی ہدایات سے ہم کو ملتے ہیں، بہت سے واقعات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہاں جس عادل کی بات کر رہے ہیں وہ ایک اصول اور ضابطہ اور بنیاد کے طور پہ بتا دیے کہ تم عدل کرو اپنے اوپر بھی، اپنے جسم پر بھی اور اپنی روح پر بھی. اسی واسطے اگر کوئی آدمی خودکشی کرنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں، کوئی آدمی ہتھیار اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے آپ کو زخمی کر لینا چاہے، اپنے آپ کو کاٹ لینا چاہے تو اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی. دو وجوہات سے، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جسم اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ تو امانت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، تو امانت میں خیانت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. جیسا کہا گیا ویسا استعمال کرنا ہے، اگر اپنی طرف سے اس کے اندر رد و بدل کرے گا تو وہ خائن شمار ہوگا، خیانت کرنے والا شمار ہوگا اور اس کا وبال اس کے اوپر آئے گا. اسی لیے کوئی آدمی اپنا ہاتھ لے کے خینچی سے کاٹ نہیں سکتا اور یہ نہیں بول سکتا تم کو کیا ہے، میرا ہاتھ ہے میں کاٹ رہا ہوں تمہیں کیا پڑی. نہیں، یہ آپ نہیں کاٹ سکتے. اس پہ جیسے آپ کی اپنی ذات کا حق ہے، عدل کی تیسری قسم میں ہے کہ وہ دوسری مخلوق کا بھی حق ہے. ایسے ہی جیسے جسم کو آدمی بلا وجہ ہلاکت میں مبتلا نہیں کر سکتا، ویسے ہی روح کو بھی، اپنی روح کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کوئی آدمی ایسا کام اختیار نہیں کر سکتا جس سے اس کی روح کو ہلاکت ہو، خسران ہو، بربادی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث کے اندر، جمع الفوائد حدیث کی ایک کتاب ہے جس کے اندر اس قسم کے واقعات نقل کیے جاتے ہیں احادیث شریفہ سے جو منقول ہیں. جمع الفوائد، فائدوں کا مجموعہ، بڑی زبردست کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے وہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل نفسه بحدید فهو في يده يوم القيامة وهو يتحدى في نار جهنم خالدا مخلدا فيه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا سنایا میں. اسی حدیث کے اندر ہے، من سمن نفسه فقتل نفسه فهو في يده يوم القيامة وتسماه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيه او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو گراتا رہے گا اور گرا کر اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کے پہاڑ پر اس کو کھڑا کریں گے اور وہ اس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو آگ کے اوپر سے گراتا رہے گا. خالدن مخلدن فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ خلود کا لفظ استعمال کیا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا. دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ جو آدمی زہر پی کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، اپنے نفس کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم کی آگ میں اس کو ڈھکیل دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ زہر پیتے رہو اور جہنم کے اندر جلتے رہو، خالدن ہمیشہ ہمیشہ جلتے رہنا پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، کوئی آدمی اگر اپنے ہاتھ میں کوئی ہتھیار، کسی ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کرے گا تو وہ ہتھیار کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں ہوگا اور اسی ہتھیار سے وہ جہنم میں اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا اور آگ کا عذاب اس کو ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے جسم کو خامخواہ کے تکلیف میں ڈالے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی روح کو خامخواہ کے دھوکے، خسران اور ہلاکت میں ڈالے. اس سے بچایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، روح کی بھی حفاظت کرنا، اپنے جسم کی بھی حفاظت کرنا، یہ ہر ایک کا اپنا کام ہے. اگر اپنے جسم کے اوپر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دے تو وہ جسم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کر سکتا ہے. اگر آپ نے روح کو ناجائز کاموں میں استعمال کیا اور اس کو خراب کر دیا, برباد کر دیا, تو آپ کی روح کل قیامت کے دن آپ کے معاملے میں حضور صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں شکایت کر سکتی ہے, مقدمہ لے جا سکتی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کا بھی حق بتایا اور روح کا بھی حق بتایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے میں جو آزمائشیں آتی ہیں اس کو برداشت نہ کرے. نہیں, اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اور ابتلا کو تو برداشت کیا جائے گا, لیکن خود کوئی آدمی اپنے آپ سے ابتلا اور آزمائش میں اپنے آپ کو نہیں ڈھکلے گا. ربنا افرغ علینا صبرن وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا کب سکھلائی گئی؟ آگے کا پچھلی آیتیں دیکھیں اور اگلی آیتیں دیکھیں تو یہ عین جنگ کے موقع پر سکھلائی گئی ہے. عین جنگ میں یہ آیت اس آیت سے دعا کی گئی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ ہم پر صبر کو تاری فرما دیجیے, ہم پر صبر نازل فرما دیجئے, یعنی ہمیں اتنی طاقت دیجئے کہ ہم صبر کر سکیں, یہ جو آپ کی آزمائش ہے اس آزمائش کو برداشت کر سکیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان, دیگر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر جو ابتلاعات آئے, جو آزمائشیں آئیں, جو پریشانیاں آئیں اس زمانے میں, وہ ان کی اپنی طرف سے اختیار کردہ نہیں تھی, وہ اللہ کی طرف سے تھی. اس پر ان لوگوں نے ثابت قدم رہ کر بتلایا, تو اس لیے ان کو اجر ہے. دنیا میں بھی اجر ہے, آخرت میں بھی ان کو اجر ہے. خامخواہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو لے آ کے ریتی پہ نہیں سلا سکتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامخواہ گرم گرم پتھر اپنے اوپر ڈال کر بولے احد احد, ایسا نہیں بول سکتے تھے حضرت بلال. یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تھی تو انہوں نے اس کو برداشت کیا, یہ بالکل الگ چیز ہے. صبح فجر کی نماز کے موقع پر بہت اچھی نیند آ رہی, اب رات کو درس سن لیا تھا, فجر کی نماز میں بیگم صاحبہ اٹھا رہی ہیں, ذرا ذرا اٹھ جائیے, نماز کا وقت ہو رہا ہے. کہہ رہے نہیں, رات کو عبدالحلیم نے بتایا کہ خامخواہ اپنے جسم کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے, لہذا میں ابھی نہیں اٹھتا ہوں. جب بھی میرا نیند ہوشیار ہو جائے گی, میرا جسم جب کیا بولتے ہیں چاک چوک چوبند ہوگا, اس وقت پڑھ لوں گا. ایسا نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہے. خامخواہ کی باتیں ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ روڈ پر جانا ہے, ایک لیمٹ دی گئی ہے, اس لیمٹ سے تھوڑا سا آگے بڑھ گئے نہیں, بٹ ہمیشہ ایک عادت بنا لی اور ہمیشہ جا رہے ہیں, اور پھر ڈر نہیں آیا یار کوئی کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں, یہ ہلاکت ہے, یہ بربادی ہے, یہ خامخواہ کی بات ہے, یہ بےجادی لے رہی ہے, یہ عدل نہیں ہے, عدل کے خلاف. تو عدل بینہ و بین النفس بھی ضروری ہے, جسم کو بھی ایسی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کرنا جس سے آپ کا جسم آپ کو بعد میں اللہ کی عبادتوں میں ساتھ نہ دے پائے. اس لیے اس کی حفاظت کرنا. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بادشاہانہ صفات والے آدمی تھے, بہت منتظم آدمی اور بہت مدبر اور بہت زبردست شاہانہ رہتے تھے. حضرت کا سفر جو ہوتا تھا دیکھنے کا ہوتا تھا. حضرت کا سفر جب ٹرین میں ہوتا تھا, حضرت کے ساتھ سیڑھی بھی ہوتی تھی چھوٹی سی, سیڑھی تک ساتھ لے جاتے تھے حضرت. یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے جب گرما میں حضرت کسی کار میں سفر کرتے, روڈ کا سفر ہوتا تو حضرت کے ساتھ اس زمانے میں, بعد میں تو پھر دوسری چیزیں رہنے لگی, لیکن ابتدائی زمانے میں جب حضرت کے پاس نئی نئی جیب آئی تھی اور اس زمانے میں جب حضرت تبلیغی دوروں کے لیے بیانات کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ برف رکھتے تھے اور برف کے لیے ایک دھویا ہوا پتھر ساتھ رکھتے تھے. ہم لوگوں کو اس زمانے میں بڑی ہنسی آتی تھی اور ہم بولتے تھے بڈھے کو کیا ہو گیا یار, کہیں پتھر نہیں ملتا. اتنا ہندوستان پاکستان میں پتھروں کی کمی ہے, پھر بھی امریکہ میں پھر بھی پتھر کی کمی ہے, ڈھیلوں کی کمی ہے. آدمی کو اگر بہت زور سے پیشاب آ گیا تو یہاں تو بہت بڑی پریشانی ہے. ہمارے ملک کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی, راستے میں بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ دھلا ہوا صاف ستھرا عین وقت پہ برف پھوڑنے کے لیے، جس میں ہم کو پانی چاہیے، ٹھنڈا چاہیے، گرمی میں ہیں ہم، گرما کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی چاہیے ہمیں، وہ زمانہ فریجوں کا اور ایسے چیزوں کا نہیں تھا، تو حضرت اپنے ساتھ وہ بھی رکھا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ انتظام ہے. یہ کیا انتظام ہے؟ یہ انتظام یہ ہے کہ خامخواہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں بھائی، جب ہم یہ انتظام کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. کون سا سر پہ اٹھا کے پھرنا ہے پتھر کو؟ ساتھ رکھا جا سکتا ہے اسی برف کے ٹکڑے کے ساتھ، وہ بھی ایک ٹکڑا پڑا ہوا رہے گا، دھلا ہوا ہوگا، اپنے اطمینان کا ہوگا، جب دل چاہا پھوڑ لیا ہو، برف کا لیا ہو، برف پانی میں ملا کر جو ہے ٹھنڈا پانی استعمال کر لیا، ورنہ ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو، اپنے جسم. اس سے کیا ہوگا؟ جب آدمی کا جسم زیادہ بوجھل نہیں ہوگا تو آگے چل کر جو دینی خدمات کرنی ہے وہ بڑے چاق و چوبند اور چست انداز میں کرے گا. اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا جسم پورا اس خدمت کے لیے لگا ہوا ہو جائے. ورنہ آدمی کا ذہن پریشانی میں مبتلا ہوگا، یار یہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے، وہاں درد ہو رہا ہے. اسی لیے میرے بزرگ اور دوستو، عدل کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھی غیر ضروری چیزوں میں مبتلا نہ کرے، جس سے اس کے جسم کو یا اس کی روح کو نقصان ہو سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریفہ میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں میں مبتلا کر کے اپنے جسم اور روح کو نقصان پہنچاؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادت میں بھی غیر ضروری مشقت برداشت کرنے کو ارشاد نہیں فرماتے تھے، منع کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری اور مسلم میں ایک طویل حدیث ہے، بڑی لمبی، ایک صفحے کی حدیث. اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ مشہور ہے، بہت سی مرتبہ آپ لوگوں نے تقریروں میں سنا بھی ہوگا. حضرت زینب نام کی سات خواتین گزری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز میں تشریف لائے. تو حضور کے زمانے میں ایسی لائٹیں تو نہیں تھی نا، حضور کی مسجد تو چھپر والی تھی. حضور اپنے حجرے مبارکہ سے، اپنے گھر سے جو ہے تشریف لائے تو حضور کو پیشانی پر ایک رسی لگی. بولے یہ غیر معمولی رسی آج یہاں کیسے آ گئی، یہ کس نے باندھی؟ تو وہاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے موجود، انہوں نے کہا، صفہ تھا نا وہاں پر، بورڈنگ تھی، ہاں دار الاقامہ تھا، مدرسہ تھا، انجینئرنگ کالج کا بورڈنگ نہیں تھی، وہ مدرسہ تھا صفہ، وہاں پر سب لوگ رہتے تھے، رات میں رہتے تھے طلبا، ان کو معلوم تھا یہ کس نے کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا دیا، بولے کیوں باندھی ہے وہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے فرمایا کہ وہ رات کو آئی تھی، یہاں عبادت کر رہی تھی، ان کو نیند آ رہی تھی، تو انہوں نے اپنی چوٹی کو اس رسی سے باندھ دیا اور کہا، اور یہ کہہ رہی تھی کہ جب ان کو نیند آتی تھی تو جھٹکا لگتا تھا، تو جھٹکے سے وہ بال کھینچے جاتے تھے تالو کے، تو ان کی نیند اڑ جاتی تھی، تو اس کے بعد رسی کھول کے جب تک نیند نہیں آتی بشاشت رہتی تب تک جو ہے عبادت کرتی، جب نیند کا پھر غلبہ ہوتا تو پھر اپنی چوٹی باندھ لیتی، پھر جھٹکا لگتا، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہ بشاشت میں آ جاتی. اس طرح وہ رات میں کر رہی تھی اور ابھی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نکال دو. اس کے بعد ارشاد فرمایا زینب کو بلاؤ. وہ آئیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی، دیکھو ایسا نہیں کرتے، جب رات کی نفل عبادت ہی تھی، جب تمہاری فرائض ادا ہو گئے تھے، نیند آ رہی تھی تو سو جانا، کیا تم نہیں دیکھتے مجھے کہ میں سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی رات گزارتا ہوں، تو مجھے نہیں دیکھتے اور میرا عمل تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تم اپنی طرف سے کوئی رائے پیدا کر رہی ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت میں بھی یہ غیر ضروری مشقت منظور نہیں تھی، غیر ضروری مشقت تھی یہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی دیر عبادت کرو جب تک تمہیں نیند نہ آئے، اب اس سے زیادہ عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے آگے کی سنیے، ایک لفظ احادیث شریفہ میں آتا ہے، یہ حدیث موقوف کہتے ہیں اس کو، یعنی یہ جا کے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر رک جاتی ہے.
لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی تھی، صحابی کے اس قول کی تصدیق فرمائی تھی، اس لیے اس کو حدیث شریف کے اندر شامل کر لیا گیا، ورنہ براہ راست یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں. کیا ہے وہ؟ ان لنفسک علیک، ان علیک حق اللہ، وان لنفسک علیک حق، وان لاهلک حق، فاعطی کل ذی حق حقا، او کما قال رضی اللہ عنہ. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں. کیا ہوا تھا؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں مدینے میں جو صحابی انصاری تھے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے دونوں کے درمیان حضور نے بھائی چارگی پیدا کر دی تھی، مواخات، اس کو مواخات کہتے ہیں، اخوت فی الدین. جتنے مہاجر چلے تھے مدینہ منورہ میں جو پہلے سے مسلمان تھے، ان کو بلا کے یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے بھائی، اور ان بھائیوں نے بڑا حق ادا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کا بھائی بنا دیا، تو بس اب میں ان کا بھائی بن کے بتاتا ہوں. یہاں تک کہ اپنی ہر چیز میں سے آدھا 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 دے دیا مہاجرین کو، اس کو کہتے ہیں مواخات، اخوت فی الدین. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جو تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے زاہد، دنیا سے کوئی رغبت نہیں، دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں، دنیا سے کوئی محبت نہیں، دنیا کی چیزوں کی طرف کوئی للچائی ہوئی نگاہ نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی ہرس نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک مرتبہ ہے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر کو آئے بھائی، تو بھائی کی بیگم کو دیکھے تو بڑی پراگندہ تھی، میلی کچیلی، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے ہیں. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، ایسا پھر رہی ہو بیواؤں کی طرح، یہ گندگی کیوں ہے تمہارے جسم پہ، یہ ایسا کیوں رہتی ہو؟ انہوں نے جو الفاظ سنائے تھے اس سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ پہچان گئے کہ ابو دردا کا کیا حال ہے گھر میں. انہوں نے جو بتایا اس کا خلاصہ سناتا ہوں. بھائی سلمان کیا بتائیں، تمہارے بھائی جو ابو دردا ہے نا، ان کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے، وہ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں. یہ بول کر انہوں نے یہ کہا کہ میرا حق ادا نہیں کرتے، ان کو میری ضرورت ہی نہیں ہے، یہ مطلب تھا کہ رات بھر عبادت کرتے ہیں تو بیوی کیا ضرورت ہے، دن میں روزہ رکھتے ہیں تو کیسے حق ادا کریں گے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اتاڑ گئے. انہوں نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے. اتنے میں حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو بولے یہ الفاظ سنائے، یا ابو دردا علیک حق اللہ وعلیک لنفسک حقا ولأهلک، بعض جگہ ولزوجک علیک حقا، فاعطی کل ذی حق حقہ. ابو دردا، تم پر اللہ کا جیسا حق ہے ویسے تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، جیسے تمہارے نفس کا تم پر حق ہے ویسے ہی تمہاری بیوی اور تمہارے خاندان اور تمہارے بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اور ہر حق والے کو اس کا حق دے دو. تم کسی کا حق مار نہیں مار سکتے، اللہ کا نام لے کے بیوی بچوں کا حق نہیں مار سکتے، بیوی بچوں کا نام لے کے اللہ کے حق میں کمی نہیں کر سکتے، ناجائز ہے. حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بات بتا رہے تھے سلمان رضی اللہ تعالی، ان کی طبیعت کے خلاف تھی وہ، ان کے مزاج کے خلاف تھی وہ بات. وہ سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو دردا میرے بھائی، سلمان میرے بھائی یوں کہتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے کہ جیسے تم پر تمہارے اللہ کا حق ہے، اور جیسے تم یہ جتنی بھی عبادت رات کو کر رہے ہو اور دن میں روزہ رکھ رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا اپنا نفس، تمہاری ذات جہنم سے بچے، جیسے یہ تمہارا حق ہے ویسے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تب سمجھ میں آئی حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، حق ہے یہ ہمارے اوپر، ہمارے جسم کا بھی. جیسے ہمارے جسم کا حق ہے اور جیسے ہم اپنے آپ میں جسم کو صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جسم پر لگے ہوئے دھبے ہمیں جلدی نظر آ جاتے، ہمارے کپڑوں پر لگے ہوئے دھبے ہمیں جلدی نظر آ جاتے، اور جیسے ہمارے جسم پر اگر ہمارا دھبا ہمیں نظر نہ آئے، ایسی جگہ ہے کہ ہمیں نظر نہ آ رہا ہو، تو ہمارے سامنے والوں کو نظر آ جاتا ہے، وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے، تو ہم اس دھبوں کو دور کرنے کی جیسے اپنے جسم سے اپنے کپڑوں سے دور کرتے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں ہماری روح کا بھی ہم پر حق ہے، اس پہ بھی دھبے لگے ہوئے رہتے. جیسے ہمارے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کپڑوں کو گندگی لگ کر ہمارا کپڑا ناپاک ہوتا ہے، جیسے پیشاب کے خطرات سے یا گندگیوں سے ہمارے جسم ناپاک ہوتے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں ہماری روح بھی ایسی ہی گندگیوں سے ناپاک ہوتی رہتی ہے. جیسے ہم اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے پاکی کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، پانی استعمال کرتے ہیں، صابن استعمال کرتے ہیں، شیمپو استعمال کرتے ہیں، اگر ایسا کوئی دھبا ہے جو ان چیزوں سے نہیں جاتا، تو آج کل کی نئی چیزوں کو اختیار کر کے ان دھبوں کو ہر طرح سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرے بزرگوں اور دوستوں ہماری روح بھی ایسے ہی مجروح ہوتے رہتی ہے. ہماری روح کو دھبا لگتا ہے اگر ہم ایمان نہیں لائیں، ہماری دو روح کو دھبا لگتا ہے اگر ہم احکام الہیہ پر عمل نہیں کرتے، ہماری روح کو دھبا لگتا ہے اگر ہم شریعت مطہرہ کو اختیار نہیں کرتے، ہماری روح کو دھبا لگتا ہے اس کو جو ہے حضرات صوفیہ کرام نے اخلاق رذیلہ کا رذیلہ، ان اخلاق رذیلہ کو دھونے کے لیے جو صابن ہے وہ اخلاق حمیدہ ہے، غصہ ہے، یہ ہمارے روح کا دھبا ہے. بخل کنجوسی کنجوسی ہے، یہ ہماری روح کا دھبا ہے. تما اور ہرس ہے، یہ ہماری روح کا دھبا ہے. ناشکری ہے، یہ ہماری روح کا دھبا ہے. بغض ہے، یہ ہماری روح کا دھبا ہے. حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ سارے اخلاق رذیلہ جتنے بیان کیے جاتے ہیں یہ سب ہماری روح کو ہلاکت میں مبتلا کرنے والی چیزیں ہیں. جیسے ہم کو ہمارے جسم کی حفاظت کرنا ہے، جیسے ہم کو ہمارے جسم کو ایسے کاموں میں نہیں ڈالنا جس سے ہمارے جسم کو نقصان پہنچے، زخمی ہو جائے ہمارا جسم، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو بھی محفوظ رکھیں، ہماری روح کو بھی ایسے کاموں میں مبتلا نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری روح زخمی ہو جائے، جس سے ہماری روح ہلاکت میں مبتلا ہو جائے. اللہ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیابی اس آدمی کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ آدمی اپنی روح کو پاک نہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں یہ سب سے زیادہ بیان کیا گیا، یزکیہم، کہ وہ نبی جب آئیں گے تو جہاں آیات کتاب کی تلاوت کریں گے، حکمت بتائیں گے، کتاب کو سکھائیں گے، احکامات بتائیں گے، وہیں پر روح کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ روح کو کیسے پاک کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی تمہارے دل کو اور تمہارے روح کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم زنگ لوہے کے زنگ کو تو آگ سے دور کر دیتے ہیں، ہمارے دل اور ہماری روح کے زنگ کو دور کرنے کا جو ہے طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف باتیں بتائیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ذکر کی کثرت کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو، موت کو یاد کرو. ان سب کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کرو، اپنے اندر فکر پیدا کرو، اپنے اندر یہ بات پیدا کرو کہ یہ چیز غلط ہے تو اس کا تم کو احساس ہو جائے. آپ کے بدن کے اوپر اگر کوئی دھبا لگ جائے تو ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے آنکھوں کے سامنے آ سکتی ہے تو وہ آپ کو نظر آ جائے، آپ فوراً فکر کرتے ہیں. اگر آپ فکر نہیں کریں گے تو وہ دھبا ویسے ہی پڑا رہے گا. کپڑوں کے اوپر ایسی جگہ پر اگر دھبا لگ گیا کہ جہاں آپ کو دکھتا ہے، کچھ جگہ ایسی ہیں جیسے پیٹ ہے، میرا دھبا میری پیٹ کا مجھے نظر نہیں آتا، تو وہ تو آپ بتائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے کھانا کھاتے ہیں ہم تو احساس پیدا ہوتا ہے، کنکر آیا، کنکر دکھتا کیا اندر منہ میں آپ کو؟ جب آپ نوالا کھائے، روٹی یا چاول وغیرہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں، تو آپ کے اندر چلے گیا منہ میں، آپ چبا رہے ہیں، چباتے چباتے کنکر آ گیا، تو کیا ہوتا؟ کنکر دکھتا آپ کو؟ دکھتا نہیں، بلکہ کنکر احساس دلاتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہوں. اور احساس مند آدمی وہ فوراً جاگ جاتا ہے اور اپنے منہ میں سے نوالا نکال کے، بعض لوگ تو پھینک دیتے ہیں اور بعض لوگ صرف کنکر نکال کے پھینک دیتے ہیں، ان کو احساس ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حس ہے ان کے اندر، وہ برداشت ہے، وہ ان کے اندر جو ہے وہ چیز موجود ہے کہ وہ چیز جو نہیں آنی چاہیے تھی وہ آ گئی. اس سے آگے کی چیز سنیے گا، اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں ہمارے منہ میں بال آ جائے، کتنا باریک، کنکر سے بھی زیادہ باریک ہوتا ہے وہ، اور ہماری زبان، ہمارا جبڑا، ہمارے دانت، ہمارا حلق کہتا ہے کوئی چیز یہاں ایسی آئی جس کو نہیں آنا چاہیے تھا. فوراً آدمی جاگ جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے. پھر کیا بات ہے کہ آدمی کو غصہ ہے مگر اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ میرے اندر غصہ ہے، اس کو نکال کے کیوں نہیں پھینک رہا؟ کیوں کیوں بال نکال کے کیوں پھینک رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے اندر جائے گا تو کیا کیا پریشانی ہوگی. کیوں کنکر نکال کے پھینک رہا؟ اس کو معلوم ہے کہ معلوم نہیں اندر جا کے کون سا پہاڑ بن جائے گا، پھر کیا کیا کرنا پڑے گا. اس احساس، اس فکر نے اس کو اندر منہ میں سے باہر نکلوا دیا. میرے بزرگوں اور دوستو، یہ روح کی جو بیماریاں، اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ بے جا غصہ کر رہے ہیں، بے جا ناراضگی ہو رہی ہے، بے جا تما ہو رہی ہے، بے جا ہرس ہے، بے جا بخل ہے، بے جا سخاوت کا نام ہے، بے جا چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ روح پوری طرح سے مردہ ہوگی. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا، بال کا تو احساس ہو رہا مگر اللہ کے حکم کا احساس نہیں ہو رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ٹوٹ رہا، منہ میں آئے ہوئے بال کا تو احساس ہو گیا، منہ میں آئے ہوئے کنکر کا تو احساس ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹوٹ گئی، اس کا احساس نہیں ہوا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہمیں اپنی روح کو بھی بچانا، یہ عدل ہے، یہ عدل ہے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا تھا، ارے ظالموں، ایسے بولتے تھے وہ، ارے ظالموں. ہمارے پاس بزرگ بڑے اچھے، ہمارے ایک استاد تھے، ہمارے کو پڑھاتے پڑھاتے یا ایہل جاہلون بولتے تھے، یا ایہل جاہلون بولتے تھے. ایک استاد تھے، بڑے ارشاد فرماتے تھے، یا ایہل غافلون، جب بھی بولے یا ایہل غافلون بولتے تھے. قرآن پاک میں یا ہے بولتے غافلون. اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے ظالموں، تم لوگ کیسے ظالم ہو؟ تو ان سے ہم ہی نے پوچھا تھا، حضرت کیا بات ہے، ہم کیا ظلم کیے؟ ارے ظلم نہیں کرے، ماں کے نافرمان کو تم لوگ کیا بولتے ہو؟ ہم بولے ظالم. اصل پوچھنا مقصد وہی تھا ان کا، ظالم بول کے بولے ہمارے کو، تو اس لیے ماں کے نافرمان کو تم لوگ کیا بولتے ہو؟ ظالم. استاد کے نافرمان کو کیا بولتے ہو؟ ظالم. پیر و مرشد کے نافرمان کو کیا بولتے ہو؟ ظالم. کیوں؟ اس لیے کہ حکم کی اطاعت نہیں کرا، نافرمانی کرا، حکم عدولی کرا. اس واسطے، ارے کمبختو، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے نافرمان کو آج تک تم لوگوں نے ظالم نہیں کہا. اس سے بڑا اور کیا ظلم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان کو آج تک تم لوگوں نے ظالم نہیں کہا. اللہ کا حکم ٹوٹتا جا رہا ہے اور ظلم پر ظلم ہو رہا ہے اللہ کے احکامات پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ طریقے ٹوٹ رہے ہیں، اور پھر بھی کبھی تمہاری زبان سے یہ نہیں نکلا کہ تم لوگ ظالم ہو. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نافرمانی ظلم ہے، ویسے ہی عدل اپنے اوپر بھی کرنا ہے. یہ عدل کی دوسری قسم تھی. عدل کی تیسری قسم ہے عدل بینہ و بین الخلق، آدمی اور اللہ کی ساری مخلوق کے درمیان میں عدل کرنا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، بس. کسی کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہو، خیر خواہی کا معاملہ رکھنا، اپنا ہو، پرایا ہو، جانتے ہوں، نہیں جانتے ہوں، ہر اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ، انسان ہو، جانور ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نباتات، جمادات، حجر اور شجر کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرنے کو ارشاد فرمایا ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ اتنا بڑا عنوان ہے، اتنا بڑا عنوان ہے کہ اس کے اندر اگر چلے گئے تو ایک دو جمعہ نہیں، کئی کئی جمعے نکل جائیں گے. اتنا یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ہمیں جس عدل کا حکم فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، توحید اختیار کرے، ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اس کے لیے جب آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس وہ کرے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو اس کو برداشت کر لے، لیکن اپنے آپ کو خامخواہ ہلاکت اور غیر ضروری کاموں میں مبتلا کر کے اپنے آپ پر مشقت نہ ڈال لے، غیر ضروری مشقت نہ ڈال لے جس سے اپنے جسم کو بھی جو ہے نقصان ہو، اور پھر سب سے زیادہ اپنی روح کی حفاظت کرے اور روح کا خیال کرے. اور اس سے آگے یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کب محسوس ہوں گی کہ تمہارے اندر آئیں کہ نہیں آئیں؟ تو یہ مخلوق کے ساتھ جب آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ عدل آیا نہیں آیا وہ معلوم ہوتا ہے. یہ آیا یا نہیں آیا مخلوقات کے تعلقات کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، کس جذبے سے مل رہے ہیں، کس جذبے سے تعلق رکھتے ہیں، کس جذبے سے خدمت کرتے ہیں، کس جذبے سے یہ چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں، کیا ہے جذبہ اندر خیر خواہی، بس اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. اس سے کیا ملنے والا ہے؟ اس سے میرے کو کوئی غرض نہیں ہے، اس سے میرے کو کوئی لگاؤ نہیں ہے، اس سے میرے کو کوئی سروکار نہیں ہے، بس میں یہ اللہ کا حکم سمجھ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں. میری بیوی کا مجھ پر جو حق ہے، میرے بچوں کا. حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات بتائی، بڑی اچھی. اصل دین ہے کیا؟ اصل دین یہ ہے کہ اپنے جذبے کے رخ کو صحیح کرنا، بس اپنی فکر کے رخ کو صحیح کر لینا، یہ اصل دین ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وہ بہت آسان ہے، تھوڑی سی پریکٹس سے ہو جائے گا. اللہ حضرت کو خوب جزائے خیر دے، ان کا یہ بیان پڑھنے کے بعد میں عجیب جب بات ذہن میں آئی تو اس پر عمل کرنا شروع کیا. تو اب تک اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ بڑا آسان ہو گیا معاملہ. وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب تم گھر جاتے ہو تو تمہاری اولاد تمہارے پاس بھاگ کے آتی، ابو آئے ابو آئے ابو آئے ابو آئے، تو کیسے لینا؟ اب تم کو اس کو اٹھانا تو ہے ہی. حضرت نے فرمایا وہ بھاگ کے آیا تو اس کو تم یہ تو نہیں بولتے چل 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 نکل، میں ابھی آیا ہوں، میرے پیچھے بھاگ کے آ رہا ہے، میں پہلے سے پریشان ہوں، آفس کا کام تھا، وہ فلاں تھا، وہ اس کا جھگڑے نمٹا رہا، تو کہاں پیچھے میرے بھاگ کے آیا؟ ایسا تو نہیں بولتا آدمی. جیسے ہی بچہ آیا اٹھا لیا، اس کو پیار کیا. حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ارے اللہ کے بندو، ایک سیکنڈ کے لیے رک کے یہ سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو پیار کرتے تھے، اتنا سوچ کے تم پیار کرو، وہی چیز تمہاری سنت بن کے تمہارے لیے ثواب کا حقدار بنا دیتی ہے. اٹھانا تو ہے، بچے کو گود میں لینا تو ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں جاؤ 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 نہیں، میں ابھی آتا ہوں، ذرا منہ دھو کے وضو وضو کر کے ذرا ہو کے اس کے بعد تم کو پیار کروں تاکہ باوضو پیار ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. وہاں پر اتنی دیر میں تو سنت ختم ہو جاتی. ہر معاملے میں حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی ارشاد فرما. یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ بھی مثال دی تھی حضرت نے کہ جب آدمی بیت الخلاء جا رہا ہے، کیا نیت سے جا رہا ہے؟ بہت زور سے آ رہا ہے اس لیے جا رہا ہوں. نہیں، جاتے جاتے یہ نیت کر لے کہ جب میں میرے جسم سے یہ نجاستیں اور یہ پیشاب پیخانہ میرے جسم سے باہر نکلے گا تو مجھے نشاط پیدا ہوگا، میرے اندر چستی پیدا ہوگی، میرے اندر ایک خاص قسم کی چستی پیدا ہوگی، اور اس چستی کی وجہ سے میں انشاءاللہ دو رکعت نماز پڑھنے والے کے قابل بن جاؤں گا، میں اس چستی کو عبادت کے اندر استعمال کروں گا، تو وہ جانا بھی تمہارا سنت ہے اور عبادت ہے. جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر. آئی آج کل تو یہاں پر ماشاءاللہ ٹی وی لگا ہوا ہے، بول کے سنا مجھے، اندر جا رہے ہیں بس بیٹھے ہیں، کہہ کے آستے ہیں بھائی، تو وہاں بھی کوئی پروگرام نہ چھوٹنے پائے، وہ بیٹھنے کی جگہ ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، عجیب معاملہ ہے. ایک صاحب کے گھر جانا ہوا تھا ابھی چند دن پہلے، مجھے میرے تو تصور میں بھی نہ تھا، اتنا بڑا ان کا بیت الخلاء، اتنا بڑا واش روم ہے کہ ہمارا پورا اپارٹمنٹ آتا اس کے اندر. ماشاء اللہ سے دو پلنگ ڈال سکتے اس کے اندر، اتنا بڑا ہے، اور نہانے کا تو پورا سوئمنگ پول ہے. اللہ حفاظت فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ عدل کرنے کا حکم فرمایا. یہ عدل اسی وقت ہے جبکہ آدمی مخلوقات کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے. اسی لیے رہبانیت نہیں ہے اسلام میں. مجھے غصے آیا نہیں آیا, میں غصے کو برداشت کیا نہیں کیا, جنگل میں کیا ہونے والا ہے؟ میں جنگل میں جا کے بیٹھ گیا, کمرے کے اندر بیٹھ گیا, باہر نکلتا نہیں ہوں میں. ارے غصے والی چیز میرے طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہوئی ہی نہیں کہیں کہیں, تو پھر میرا غصہ ہے نہیں ہے. میں غصے کو برداشت کرنے والا ہوا یا نہیں ہوا وہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب تک میرے میں کسی سے ملوں گا نہیں اس وقت تک اس کو میں ظاہر ہی نہیں کر سکتا, میں سیکھ ہی نہیں سکوں گا. میرے اندر حرص ہے نہیں ہے, میرے اندر تما, میرے اندر حسد ہے نہیں ہے, کیسے دیکھیں گا؟ کمرے میں بیٹھا رہوں گا صبح سے شام تک تو حسد ہے نہیں ہے, کیسے معلوم ہوگا؟ لوگوں میں ملوں گا, جلوں گا, اٹھوں گا, بیٹھوں گا تو حسد ہے نہیں ہے, تب معلوم ہوگا. میرے بزرگ اور دوستو, جیسے جسم کا دھبا ہمیں کبھی نظر آ جاتا اور کبھی بعض سامنے والے بولتے ہیں, ایسے ہی روح کے دھبے بھی کبھی ہمیں نظر آ جاتے. ارے میرے اندر یہ ناجائز غصہ آ گیا یار, یہ میں خام خواہ غصہ کر دیا اس آدمی پر, حالانکہ یہ غصے کی بات تھی نہیں. خود آدمی کو احساس ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ اس کا احساس نہیں ہوتا تو سامنے اپنے پیر کو, اپنے مرشد کو, اس کو نظر آتا ہو, وہ بتاتا ہے. جیسے ہمارا کپڑے کا دھبا آپ بتا رہے ہیں نا بھائی, ایسے ہی ہماری روح کا دھبا وہ میرا پیر اور میرا مرشد بتائے گا. تمہارے اندر یہ دھبا ہے, تمہارے اندر یہ دھبا ہے, تمہارے اندر یہ دھبا ہے, اس کو دور کرو. اس کا علاج یہ ہے, اس کا صابن یہ ہے, اس کا شیمپو یہ ہے, اس کا پانی یہ ہے, اس کو یوں کرو, اس کو یوں کرو, اس کو اتنی مرتبہ رگڑو, اس کو اتنی مرتبہ دھو, اس کو اتنی مرتبہ پانی ڈالو. یہ ساری چیزیں وہ بتائے گا اور وہ بتا کے ہماری روح کے دھبوں کو دور کرے گا. آگے ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کی فرمائی ہے, احسان. یہ لفظ تو عادل سے آگے کی بات ہے. اللہ اکبر. احسان کا لفظ قرآن پاک میں 132 مرتبہ آیا ہے اور مختلف معنوں میں آیا ہے. ایک معنی میں احسان کبھی بھی نہیں آیا. صبر کرنے والے کو اللہ میاں نے محسن فرمایا, احسان کرنے والا. ایمان لائے ہوئے آدمی کو اللہ نے احسان والا فرمایا. خالص تھوڑا سا بھی عمل کوئی کرا تو اس کو بھی اللہ میاں نے محسن فرمایا. اور عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے اللہ میاں, اس کو بھی اللہ میاں محسن فرمائے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. مختلف ناموں کے ساتھ, مختلف معنوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کا لفظ اختیار فرمایا ہے. اس کا لب لباب, اس کا خلاصہ اصلا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ آدمی کے اندر اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے, اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے, اللہ کا ہمیشہ خیال پیدا ہو جائے, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد اس کے اندر آ جائے, ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا تعلق اس کے اندر پیدا ہو جائے. یہ اصل خلاصہ ہے احسان کا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ احسانا, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تم احسان اختیار کرو, احسان اختیار کرو. کسی کو $2 دے دینا یہ بھی ایک قسم کا احسان ہے, یہ بھی مطلوب ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی کرنا ہے. کسی کو اچھی بات بولنا ہے, یہ بھی احسان ہے. کسی کا بوجھ اٹھا لینا ہے, یہ بھی احسان ہے. کسی کو اچھی رائے دینا, یہ بھی احسان ہے. بہت سے یہ احسانات ہیں, لیکن سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آدمی ایسی کیفیت میں آ جائے کہ اس کو ہر لمحہ اللہ یاد رہے. وہ چاہے سو رہا ہو, چاہے جاگ رہا ہو, چاہے بیٹھا ہوا ہو, چاہے کھڑا ہوا ہو, چاہے تنہائی میں ہو, چاہے اجتماع میں ہو, چاہے مجمع میں ہو, چاہے گھر میں ہو, چاہے مسجد میں ہو, چاہے بازار میں ہو, کسی معاملے میں ہو, کسی سوسائٹی میں ہو, کہیں بھی ہو, اپنوں میں ہو, پرایوں میں ہو, ہر اعتبار میں, ہر حالت میں آدمی کو اللہ یاد رہنا یہ اصل احسان ہے. وہ مشہور حدیث ہے, حدیث جبرائیل, مل احسان یا رسول اللہ, حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب دین سکھانے کے لیے آئے تھے تو اس میں ایک بات یہ بھی پوچھی تھی، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم ایسی عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو. اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ، یہ کیوں فرمایا حضور نے؟ اس لیے کہ اس دنیا میں تو تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا میں تو تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ تو آخرت میں ہی ہے، لیکن تم عبادت ایسی کرنا ہے گویا اللہ تمہارے سامنے ہے، لیکن تم اس دنیا میں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر تصور ایسا رکھو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے. جب تم یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کرو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اتنا احساس اپنے اندر پیدا کر لو کہ تم تو نہیں دیکھ سک رہے ہو نا، لیکن اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اور یہ جو جذبہ ہے آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے میں یہ کر لیتا تو کتنا اچھا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، عجیب آدمی تھے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ. ایک جگہ ٹکے ہی نہیں، ایک جگہ رہے نہیں، سیر و سیاحت کرتے رہتے تھے، اور ان کی سیر و سیاحت سے بعد میں آنے والی امت کو بڑے سبق ملے. بڑے فقیہ آدمی تھے، محدث تھے، اور ہر جگہ سے انہوں ایک 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 مسئلہ نکالتے رہتے تھے، بولتے رہتے تھے، یہاں سے یہ مسئلہ نکلا، یہ بات ہوئی تھی اس گاؤں میں، اس گاؤں کو گیا تھا میں، وہاں پر یہ ہوا تھا، تو وہاں سے میں نے یہ مسئلہ سیکھا، اور اس مسئلے کا تعلق فلاں حدیث سے اور فلاں آیت سے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اسی زمانے کے ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے ساتھ تو اللہ میاں کا بڑا کرم ہوا، بہت اونچے اونچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے درجات عطا فرما دیے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، بڑا کرم ہوا، لیکن تعجب ہے کہ میرے گھر کے سامنے والے لوہار سے پیچھے رہے گا. تعجب ہے کہ میرے گھر کے سامنے رہنے والے لوہار سے پیچھے رہ گیا، میرے گھر کے سامنے والا لوہار میرے سے کئی گنا آگے نکل گیا اور میں جہاں کا وہیں رہ گیا. یہ مطلب تھا جو صاحب خواب دیکھے. انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے اس خواب کی تحقیق کی خاطر اس لوہار عبداللہ ابن مبارک کے گھر گئے، اس گاؤں کو گئے، دیکھا تو واقعتا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بالکل سامنے لوہار کا گھر ہے. جا کے انہوں نے وہاں جا کے معلوم کرنے تک اس کا انتقال ہو گیا تھا، اس لوہار کا بھی انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے معلوم کیا کہ اس کی بیوی سے کہ بھئی کیا بات تھی، کہ تمہارے شوہر کیا کام کرتے تھے، ایسا کیا معاملہ تھا، ایسا کیا ماجرہ تھا، ان کا کیا خاص عمل تھا. تو لوہار کی بیوی نے کہا کہ مجھے تو کچھ زیادہ نہیں معلوم، لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ وہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور وہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے، تو اس تہجد پڑھنے کو یہ میرا شوہر اپنے چھت پہ جا کر کھڑے ہو کر بالکل لکڑی کی طرح ساکت ٹھہر کر یہ دیکھتا رہتا تھا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی نماز کو. تھوڑی دیر نماز کو دیکھتا تھا اور اس کے بعد نیچے آ کے بڑی حسرت سے کہتا تھا کہ اے کاش دن بھر کی یہ محنت نہ ہوتی تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک کی طرح تہجد پڑھنے والا ہوتا. میرے اللہ یہ میری بیوی بچوں کا جو بوجھ میرے اوپر ہے اس کی وجہ سے میں تہجد نہیں پڑھ پا رہا ہوں، دن بھر مجھے لوہا کوٹتے رہنا پڑتا ہے. اس حسرت میں وہ آ کر روتا تھا، اس حسرت میں وہ آ کر روتا تھا، اور دن بھر جا کر جب لوہا کوٹتا تو ایک ایک مرتبہ کے کوٹنے میں اللہ بولتا تھا، اور بولتا یہ تھا کہ مجھے بھی تہجد کی توفیق کیوں نہیں ہوتی، مجھے کیوں تہجد میں نہیں کیوں کھڑا نہیں کرتے. وہ بعض بعض مرتبہ ایسا جذباتی ہو جاتا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کتنی مرتبہ کوٹ دیا اس لوہے کو، جبکہ اس کو ایک دو مرتبہ کوٹنا تھا اور بہت سی مرتبہ کوٹ کے اس لوہے کو جو ہے بالکل چکنا چور کر دیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد سے بھی آگے بڑھا دیا اس کو. میرے بزرگو کیا ہے یہ؟ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، یہ چیز، یہ احسان ہے. ہمیشہ اللہ یاد رہنا آدمی، خالی نماز پڑھتے وقت نہیں، نماز پڑھتے وقت اللہ یاد رہنا بہت آسان ہے، اس کے لیے زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ان کے ایک مرید نے لکھا تھا، حضرت میرے کو نماز میں احسان تو نصیب ہو گیا. حضرت نے لکھا تھا کہ ماشاءاللہ ہم کو آج تک نصیب نہیں ہوا، تمہیں نصیب ہو گیا، ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے. لیکن حضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ احسان صرف نماز کی حد تک کے معاملے کو احسان نہیں بولتے، احسان نماز کے علاوہ بھی تمہیں حاصل ہے کیا نہیں یہ بتاؤ. ان کا دوسرا خط آیا حضرت کو، کہ حضرت میں تو احسان صرف نماز کی حد تک سمجھ رہا تھا، آج آنکھ کھلی میری کہ احسان تو صرف نماز کی حد تک کا نہیں ہے، احسان تو پوری زندگی کے لیے ہے، پورے اوقات کے لیے، 24 گھنٹے کے لیے. تب حضرت نے فرمایا تھا نماز کا احسان تو آسانی کے ساتھ نصیب ہو جاتا ہے لوگوں کو، لیکن نماز کے باہر احسان ملنا بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس آیت کے کرنے والے کاموں کو کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جن باتوں سے روکا ہے اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، يا كريم يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، واجعل الآخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم إنا نسألك كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، واجعل الآخرتنا خيرا من الأولى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ آپ رحمان ہیں، بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی، روحانی اور جسمانی، جان کر کیے ہوں، انجانے میں کیے ہوں، دن میں کیے ہوں یا رات میں کیے ہوں، اے اللہ محض آپ کے رحمان ہونے کے وسیلے سے، اس کے طفیل سے ہمارے
گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, ہمارے گناہ لغزشوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ لغزشوں سے صرف نظر فرما دیجئے. اے اللہ ہماری پکڑنا فرمائیے. اے اللہ آپ رحیم ہیں, بار بار گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ آپ کے رحیم ہونے کے وسیلے سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے, ہماری توبہ کو سچی پکی بنا دیجئے, توبۃ النصوحا عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم کو ہماری توبہ پر باقی رہنے کی سعادت اور قوت و توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آپ کریم ہیں, ہر بغیر استحقاق کے مخلوقات کو نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں. اے اللہ کوئی بھی کہ اپنا کوئی حق نہیں جتا سکتا آپ کے اوپر. اے اللہ آپ سب کو بحث اپنے کرم سے دیتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے کرم کریم ہونے کے وسیلے سے مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے, ہماری آخرت بھی بہترین فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہر طرح کی رسوائیوں اور شرمندگیوں سے بچا لیجئے. اے اللہ آخرت میں بھی ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ خصوصیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندہ رسوا نہ فرمائیے. اے اللہ بقیہ امتوں کے سامنے ہمارے کو رسوا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا ہونے کا سبب نہ بنائیے. اے اللہ محض آپ کے فضل سے, آپ کے کرم سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ آپ تواب ہیں, توبہ کو قبول کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہے کہ میں تواب ہوں, میں توبہ کو قبول کرتا ہوں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ نے فرمایا میں غفار ہوں, وانی لغفار لمن تاب. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں غفار ہوں اس آدمی کے لیے جو توبہ کرتا ہے. اے اللہ ہم آپ کے سامنے, اے اللہ ہم آپ کو, آپ ہی کے سامنے آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے پچھلے سارے گناہوں سے, ہر طرح کے, ہر قسم کے, ہر لحاظ کے, سب قسم کے تمام گناہوں سے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ آپ اپنے غفار ہونے کے ناطے ہماری بخشش فرما دیجئے, ہمارے اعمال نامے کو صاف فرما دیجئے. اے اللہ اس آیت کی برکت سے اے اللہ آپ ہمارے اعمال نامہ کے سارے گناہوں کو دھو دیجئے. بلکہ اے اللہ ایک گزارش ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں کرنے پر آتا ہوں تو لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں. اے اللہ ہمارا شمار اس فہرست میں فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے کہ جن کے گناہوں کو آپ نے نیکیوں سے بدل دیا. اے اللہ ہماری بھی اے اللہ کمزوری کا لحاظ فرما کر ہمارے گناہوں کو بھی اے اللہ نیکیوں سے مبدل فرما دیجئے. اے اللہ رحم کا, کرم کا, عفو کا, عافیت کا, آرام کا, راحت کا, سہولت کا, آسانیوں کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے. ورحمتی وسیعت کل شیء آپ نے ارشاد فرمایا. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند صحیح کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کے عرش پر دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور دوسری چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی رحمت آپ کے غصے پر غالب ہے. آپ کا غصہ کم ہے, آپ کی رحمت اس سے زیادہ ہے. اے اللہ اس لکھے ہوئے رحمت سبقت رحمتی علی غضبی, یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کی برکت سے ہم مانگتے ہیں اللہ ہم پر غصہ نہ فرمائیے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر غصہ نہ فرمائیے, ہماری پکڑ نہ فرمائیے. اے اللہ قرآن پاک کا شغل نصیب فرما دیجئے, قرآن پاک سے لگاؤ نصیب فرما دیجئے, قرآن پاک کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائیے, صبح اور شام کلام پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے, جو جو چیزوں اس کے اندر کرنے کی ہیں اس پر عمل کرنا ہے, اور جن جن چیزوں سے اس کے اندر منع کیا گیا اس سے رکنا ہے, ایسا ہمارا ایمان ہے. اللہ اس میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے, اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اے اللہ اس کلام پاک پر ایمان رکھنے کی سعادت اور اس کی توفیق سے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دیجئے. اے اللہ قرآن پاک پر ہم ہر طرح سے ایمان لاتے ہیں, اس کو آپ کی کتاب سمجھتے ہیں, آپ کا کلام سمجھتے ہیں, آپ کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے, آپ کی طرف سے ہمارے لیے یہ ہدایت ہے. اے اللہ اس پر ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے. اللہ ہم اندر سے ایمان لاتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے اس ایمان کو قبول فرما کر اس کی شفاعت ہمیں قیامت پہ نصیب فرما دیجئے, اس کی سفارش ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ یہ ہمارے خلاف بولنے والا نہ ہو بلکہ یہ ہمارے ہمارے موافق بولنے والا ہو، ایسی ہمیں سعادت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجئے، ہماری آخرت بھی بہترین فرما دیجئے. ہمارے بزرگوں میں ابھی دو بزرگ قریب میں انتقال کر گئے، ایک حضرت مولانا قاری امیر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اور ایک ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند اکبر حضرت بھائیجان صاحب رحمت اللہ علیہ. اے اللہ ان دونوں بزرگوں کو اے اللہ خوب اجر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان دونوں بزرگوں کے خون درجات کو خوب بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے. اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے سیئات کو مبدل بالحسنات فرما دیجئے، اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرما دیجئے، اے اللہ ان کے معاملے میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے طریقے پر چل کر ہم کو آپ کی محبت حاصل کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان دونوں حضرات کے پسماندگان کو صبر عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان لوگوں کو بھی بہترین اجر عطا فرما دیجئے، ان لوگوں کے لیے ہمیں بھی اسال ثواب کرتے رہنے کی سعادت و توفیق نصیب فرما دیجئے. اس کے علاوہ ہمارے جاننے والے اور نہیں جاننے والے، ہمارے رشتہ دار غیر رشتہ دار، جو بھی دوست احباب یا دوست احباب کے کوئی رشتہ دار وغیرہ جو بھی اے اللہ انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ سب کی سب مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجئے، ہمارے اس بیٹھنے کا جو ثواب ہے اس میں ان کو بھی شامل فرما لیجئے، اے اللہ اس کا اجر ان کو بھی عطا فرما دیجئے. ہمارے والدین میں جو اے اللہ آپ کے پاس آ گئے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے، ہماری نیکیوں میں ان کا حصہ شامل فرما کر ہمیشہ اے اللہ ان کو یہاں سے ہماری طرف سے تحفہ روانہ فرماتے رہیے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. جن لوگوں کے والدین یا والدین میں سے جو بھی ایک زندہ ہیں، اللہ ان سب کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پر بصحت و سلامت بدیر تادیر قائم فرما دیجئے، اے اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما لیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، ان کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، آرام کا، راحت کا، سہولت کا، آسانیوں کا معاملہ فرما دیجئے، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ وہ ہمیں دیکھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے ایسا ہمیں بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بنائیے اور آخرت کے اعتبار سے ہمیں ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے، ہماری وجہ سے ان کی پکڑ نہ ہو، ایسے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ دنیا میں ان کی وجہ سے ہمیں رسوا نہ فرمائیے، آخرت میں اللہ بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، اے اللہ ان کی طرف سے بے توجہی کی وجہ سے آخرت میں پکڑ نہ ہو، ایسی توفیق نصیب فرما دیجئے، بہترین تربیت کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرما دیجئے. ہماری سب کی اولادوں کو اے اللہ بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے، برے ماحول سے اور برے کاموں سے بھرپور محفوظ فرما لیجئے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی اولاد کو اے اللہ برے کاموں سے، برے ماحول سے، بری صحبت سے، برے کام اور بری عادتوں سے بھرپور محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ ان کو آپ کے دین کا داعی بنائیے، آپ کے دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرما لیجئے، ان کے لیے ہر طرح کی سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرما دیجئے، دنیا بھی ان کی کشادہ فرما دیجئے، وسیع اور برکت والی بنا دیجئے، اور آخرت میں بھی ان کو اے اللہ بلند درجے عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس ادارے کی بھرپور مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اس ادارے کی بھرپور مدد فرمائیے، اے اللہ غیب سے اس کے کاموں کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ یہاں پر کام کرنے والے بہت کمزور ہیں، ہم سب بہت کمزور ہیں، اللہ یہ آپ کے نام پر یہ ادارے کو شروع کیا گیا، اس پر ہر طرح سے رحمت نازل فرما دیجئے، اس کا نام اسی اے اللہ رحمت والے لفظ کے ساتھ رکھا گیا، اے اللہ اس میں اپنی رحمتیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ اس ادارے میں اپنی رحمتیں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ظاہری رحمتیں شامل فرما دیجئے، باطنی رحمتیں شامل فرما دیجئے، غیبی رحمتیں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے حضرت مولانا شاہ مفتی محمد نوال الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائیے، ان کے اے اللہ امراض کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ان کو صحت اور طاقت اور قوت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ان کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ان سے اے اللہ علمی اور عملی استفادے کی بھی بھرپور سعادت نصیب فرما دیجئے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر بصحت و سلامت تادیر قائم فرمائیے. اے اللہ حضرت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, حضرت کے افکار کو ختم فرما دیجئے. اے اللہ حضرت کے لیے ہر طرح کی آسانیاں پیدا فرما دیجئے. خصوصیت سے اے اللہ اس ادارے سے متعلق جتنی پریشانیاں اور فکریں ان کو ہیں اللہ اس کے اندر بھرپور آسانیاں پیدا فرما دیجئے. ان کی اللہ فکر کی برکت سے اس کی تمام اللہ ضروریات کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی فکر کی برکات کو نازل فرما کر اے اللہ اس کی اے اللہ ہر طرح سے غیبی مددیں فرمائیے. یہاں جو بھی جس طرح بھی جس انداز میں بھی لگے ہوئے ہیں, جس طرح کا بھی کام کرتے ہیں, جس طرح سے بھی اس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں, اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان سب کو اے اللہ ہر طرح سے صحت عطا فرمائیے, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما دیجئے. ظاہری عافیت عطا فرمائیے, باطنی عافیت عطا فرمائیے, روحانی عافیت عطا فرمائیے, جسمانی عافیت عطا فرمائیے. اے اللہ ہر طرح سے یہاں پر لگے ہوئے کام کرنے والے ہر ایک کو اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. بہت کمزور ہے اللہ, آگے پیچھے ہم ہوتے رہتے ہیں, نفس ہے, شیطان ہے, ساری چیزیں ہیں. اے اللہ اخلاص میں کمی نہ آئے, ان شیطان اور نفس کے دھوکوں کی وجہ سے اخلاص میں کسی طرح کمی نہ آئے, ایسی سعادت نصیب فرما دیجئے. ہر طرح سے اخلاص کامل نصیب فرما دیجئے, ہر طرح سے لگے رہنے کی سعادت و توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ یہ آپ کے نام پر شروع کیا گیا ہے, اس کی بھرپور مدد فرما دیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین شریعت مطہرہ کی یہاں تعلیم ہوتی ہے, اس میں برکت نصیب فرمائیے. لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائیے, افراد کے اعتبار سے بھی متوجہ فرمائیے, مادی اعتبار سے بھی اے اللہ اس کی طرف لوگوں کو متوجہ فرمائیے. حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے, دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائیے, شیطان کے شیطانی فریب سے اس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ جنات کے سحر اور جادو وغیرہ سے اس کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجئے, ہر طرح کے فساد اور فتنے سے اس کی بھرپور حفاظت فرمائیے, ہر طرح کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے. صفحہ کی طرح اس کو بھی اے اللہ خوب مقبول اور منظور فرما دیجئے. اے اللہ یہاں پر آتے جاتے رہنے والے لوگوں کو صفحہ والوں کی طرح مقبولیت اور برکات سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے, قرآن پاک کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا